بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام، اصول فقہ کیا ہیں؟ دین کا ایک عالم جب مذہب پر غور کرتا ہے، اپنے عہد کے ساتھ مذہب کی ریلیونس تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے جدید اطلاقی مسائل میں اللہ کی منشا کی جاننا چاہتا ہے، تو وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کے وہ مذہب کی حقیقت کو نئے جدید مسائل کے اندر، اسی طریقے سے کہیں پر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو رخصت اور استثناء کے تمام قاعدوں کو سامنے رکھ کے کیسے غور و فکر کرے گا؟ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے. حضب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، اصول فقہ پر جو آپ نے مضمون لکھا اس کو ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے. ایک چوتھا نقطہ جو آپ نے اپنے مضمون میں بیان کیا، آپ لکھتے ہیں کہ دین کا ہر حکم اپنی حقیقت کے ساتھ ہے، اسی کو معنی اور علت بھی کہا جاتا ہے. نئی صورتوں پر اس حکم کا اطلاق ہو یا اس سے استثناء اور رخصت، اس کا فیصلہ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہوگا. آگے آپ لکھتے ہیں کہ اس میں استدلال کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ یہ تین ہیں. اولاً، فرع سے اصل پر استدلال، اس لیے کہ فرع ہے تو اصل کو بھی لازماً ہونا چاہیے. ثانیاً، اصل سے فرع پر استدلال، اس لیے کہ اصل فرع کو متضمن ہوتی ہے، لہٰذا اصل پر غور کیا جائے تو وہ جن فروع کو متضمن ہے ان سب پر دلالت کرے گی. اصل کو ہم اسی بنا پر اصل اور فرع کو فرع کہتے ہیں. اور ثالثاً، فرع سے دوسرے فرع پر استدلال، جس کا ذریعہ اصل کا ثبوت ہے، چنانچہ فرع پہلے اپنی اصل پر دلالت کرے گی، پھر اصل دوسرے تمام فروع تک پہنچا دے گی. مجھے بتائیے گا کیسے ہم عملی مثالوں سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں.
اس میں پہلی تو بنیادی حقیقت یہ جان لیجیے کہ اصل کیا چیز ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس اصل کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اصل ہے، سنت اصل ہے، اس میں جو حقیقت کار فرما ہوتی ہے وہ اصل ہے، جو قواعد عامہ ہیں وہ اصل ہیں. یہاں تک تو گویا ہم ماخذ کے پہلو سے بحث کر کے بتاتے ہیں کہ دین ہم کہاں سے حاصل کریں گے اور جہاں سے ہم دین حاصل کریں گے وہاں پر بنیادی چیز کیا ہے. قرآن و سنت بنیادی چیز ہے، قرآن و سنت کے احکام بنیادی چیز ہیں، قرآن و سنت میں اگر کوئی بات بیان ہوئی ہے تو ان کی حقیقت بنیادی چیز ہے. اسی طرح سے وہ قواعد جن پر دین کے احکام مبنی ہیں وہ بنیادی چیز ہے. اب جب بنیادی چیز کو آپ نے اس طریقے سے متعین کر لیا تو جب آپ کسی حکم کو دیکھیں گے تو اب اگر حکم اصل ہے تو ظاہر بات ہے کہ حکم کو سامنے رکھ کر آپ متعین کریں گے کہ اچھا یہ اگر حکم ہے تو پھر جو زندگی میں ہمیں معاملات مسائل پیش آ رہے ہیں اس سے جو فروع نکل رہی ہیں ان پر اس کا اطلاق کس طریقے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک بنیادی بات کر دیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، نماز اللہ کی عبادت ہے، تم پرستش کے لیے کھڑے ہوئے ہو، اپنے پروردگار کی عظمت کے اعتراف کر کے کھڑے ہوئے ہو. قومو للہ قانتین، اپنے پروردگار کے سامنے قنوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی ایسے کھڑے ہو جیسے بندے اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے رعایا اپنے حاکم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. وہ تمہارا معبود ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سامنے ادب کے ساتھ، اخبات کے جذبے کے ساتھ، خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی. اب یہ بات کہ کیا چیز ہے جو اس کے خلاف ہے اور کیا چیز ہے جو اس کے مطابق ہے، وہ سب اس کی فروع ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر اب اطلاق کریں گے نا. مثال کے طور پر ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ قومو للہ قانتین، تو یہ موضوع نہیں ہے کہ نماز میں دائیں بائیں التفات کیا جائے. یا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میرے سامنے قنوت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہا کرو، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی آپ سے جاتے جاتے سوال کرتا ہے تو آپ جواب دینا شروع کر دیں. یہاں تک کہ یہ بھی موضوع نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ نماز میں وعلیکم السلام کہہ دیں. اب یہ جتنی چیزیں ہیں، چند مثالیں میں نے دیں، تو یہاں ہم نے کیا کیا، یعنی اصل کو سامنے رکھا اور بہت سے فروع پر اس کا اطلاق کرتے چلے گئے. تو یہ چیز ہمارے ہاں تمام احکام میں پیش نظر رہتی ہے. قواعد عامہ میں دیکھ لیجئے، جب ہم نے یہ کہا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، تو اس میں بہت چیزیں ہوں گی جو بالکل نمایاں اور واضح ہیں، اور بہت چیزیں ہوں گی جن کی حیثیت بہت درجے میں فروع کی ہوگی. تو وہاں جا کے ہم دیکھیں گے کہ اچھا، کیا فی الواقع یہ فلاں جانور ہے یا فلاں کھانا ہے یا فلاں سبزی ہے، اس میں کیا خبث پایا جاتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے. ظاہر ہے پاکیزگی کا جو احساس ہے وہ تو ایک اصل ہے، لیکن اس کے بہت سے فروع ہو سکتے ہیں جس میں ہم اطلاق کر کے دکھائیں کہ یہاں یہاں پر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرع کو بیان کر دیا، جیسے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی اصل ہے، حقیقت کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مچھلی کھا سکتے ہو اور ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہو. تو یہ جب ہمارے سامنے ہدایت آئے گی یا حدیث آئے گی یا قرآن میں کوئی بات آئے گی تو ایک فرع آئے گی نا، تو ہم اس فرع کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ وہ اصل کیا ہے جس سے یہ متعلق ہوتی ہے. اصل ظاہر ہے وہ حقیقت ہوگی یا کوئی حکم ہوگا، یعنی یا حکم اصل کی حیثیت اختیار کر لے گا اور یا اس کی حقیقت اصل کی حیثیت اختیار کر لے گی، اور یا ہم اس اصل تک پہنچ جائیں گے کہ جو ایک قاعدہ عامہ کی حیثیت سے یا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا ہم نے اس کا استقراء سے استخراج کر لیا، یعنی ہم نے اس کو متعین کر لیا ہے. تو اس طرح ہم فرع سے اس پر پہنچ گئے. اسی طرح جب ہم نے اس فرع کو پا لیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کا اطلاق کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ خود قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم اپنے جانوروں کو چھوڑتے ہو تو وہاں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھو گے، تو ان کا پھاڑا ہوا گوشت کھانا تمہارے لیے جائز ہو جائے گا. تو یہاں فرع کا فرع سے تعلق متعین ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں خود قرآن نے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتا دی ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ سلیقہ پیدا ہو کہ ہم اصل سے فرع تک جا سکیں، فرع سے فرع تک جا سکیں، فرع سے اصل تک جا سکیں. تو یہ عمل ہے جو دین میں خود کر کے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا ہے. یعنی ایک اصل کو وہ سامنے رکھتے ہیں، اس کے تحت احکام دے دیتے ہیں. ہمارے سامنے وہ حکم آتا ہے جو ایک فرع ہوتی ہے، ہم اصل کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ استدلال کے یہی طریقے ہیں. اس کو اگر آپ بالکل سادہ طریقے سے سمجھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو تصورات بھی پائے جائیں گے وہ دو ہی صورتوں میں ہوں گے، یا وہ اصل ہوں گے اور یا وہ ان کی کوئی برانچ ہوگی، ان کا کوئی اطلاق ہوگا، ان کی کوئی فرع ہوگی، ان کا اس پر کوئی ایسا پہلو سامنے آئے گا جو عملی زندگی میں پایا تو جاتا ہے لیکن اسے اصل نہیں قرار دے سکتے. تو ان کے باہمی ریلیشن کو سمجھنے ہی کا نام اصل میں استدلال کرنا ہے. یہ جو ہم فلسفے میں استدلال کرتے ہیں، جو سائنس میں استدلال کرتے ہیں، وہ بھی سارا کا سارا یہی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہمارے پاس اصل کی حیثیت سے آ جاتی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ چیز اپنے اطلاق کے مواقع پیدا کر رہی ہے، تو فروع وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اصل ہی پہلے مرحلے میں سامنے آئے، بعض وقت فرع سامنے آ جاتی ہے اور پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس اصل سے متعلق ہوگی، کیونکہ اس کائنات کے اندر جو چیزیں بھی ہیں وہ یا اصل ہوں گی یا فرع ہوں گی. ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اسی ترتیب سے لایا جائے، یا قدرت کا نظام اس ترتیب سے لائے یا علم اس ترتیب سے لائے، وہ تو کسی بھی صورت میں آ جائیں گی. تو ان کے باہمی تعلقات کو سمجھنے ہی کا نام اصل میں علم میں استدلال کرنا.
بالکل کھول کے رکھ دی حقیقت. بظاہر لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی مشکل چیز ہے، لیکن ایک بہت ہی فطری انداز ہے استدلال کا. یہ مجھے بتائیے گا، اگر ہمارے یہاں بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے مختلف فروعات، اطلاقی فیصلے، روایات، آثار ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو فرع کی جگہ پہ رکھنے کے بجائے مستقل بذات ایک ہدایت سمجھ کے گویا انہی کو ایک طرح سے اصل قرار دے دیا جاتا ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر فرع کو فرع کے بجائے اصل بنا دیا جائے تو پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہے مذہب کا، دین کا، جہاں پر ایک مقصد ہے، حکم کی ایک حقیقت ہے، اصل قرآن و سنت میں موجود ہے، فروعات میں اس کا اطلاق ہے، وہ کنسسٹنٹ جو آئیڈیالوجی ہر جگہ پائی جائے گی، فروعات ہی کو اگر آپ اصل قرار دے دیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دین کا تو پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہے اس کے تو تاروپود نہیں بکھر جاتے.
یعنی اگر آدمی اپنی عقل کو معطل کر دے اور چیزوں کے درمیان باہمی ربط و نظام تلاش کرنے سے دستبردار ہو جائے تو وہ ایسے کر سکتا ہے، لیکن دین کا صحیح عالم یہ کبھی نہیں کرے گا. وہ چیزوں کے باہمی ربط کو پہلے متعین کرے گا، یہ دیکھے گا، کیونکہ یہ بات ہمیں خود قرآن نے سمجھائی ہے. میں نے کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلائی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان نشستوں میں بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، حکم دینے کے بعد ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس کے فروع پر اس کا خود اطلاق کر لیں گے. لیکن بعض موقعوں پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یہ اطلاق نہیں کر سکے، یعنی عام لوگوں کو اس میں مشکل پیش آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ انا علینا بیانا، اگر اس وقت قرآن کے نزول کے زمانے میں کسی وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو ہم خود کریں گے. آپ قرآن مجید میں وہ مقامات جمع کر لیں جہاں اس طرح کی وضاحتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں, تو ہر جگہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک اصل تھی, اس کو ہم خود فرع سے متعلق کر سکتے تھے. کرنے میں جب لوگوں نے غلطی کھائی ہے یا تردد کا اظہار کیا ہے یا اس میں مشکل محسوس کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق واضح کر کے بتا دیا ہے, اور وہ تعلق بالکل جب واضح ہوا ہے تو بتا دیتا ہے کہ اگر تدبر سے کام لیا جاتا تو ہم خود یہ کر سکتے تھے. تو اس طرح ایک پورا نظم ہمارے سامنے یا ایک نظام فکر آتا ہے. اگر آپ قرآن میں اتریں, اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کو دیکھیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو اطلاقات کیے ہیں ان کو سامنے رکھیں, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوش پاچ صورتحال ہے, ایک حکم ادھر دے دیا ایک ادھر دے دیا, نہیں, وہ اس رشتے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس پورے رشتے کو آپ واضح کر دیں تو ایک قاعدہ عامہ ہوگا جو پیچھے کام کر رہا ہوگا, یعنی وہ ایک جنرل پرنسپل ہے, اس کے اوپر کچھ احکام مبنی ہوں گے. وہ احکام اگر اصل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں تو ان کے فروع بعض اوقات خود اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے, اسی طرح خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں گے. اس سے مقصد یہی تھا کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو یہ تربیت حاصل ہو کہ وہ کیسے ان چیزوں کو ان تمام فروع کے ساتھ متعلق کرنے کے لیے خود غور کریں گے, خود تدبر کریں گے. اور جس طرح اس دنیا کے اندر باقی علوم میں یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک اصول دریافت ہو جاتا ہے, سائنس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ کچھ قوانین دریافت ہو گئے جو اس کائنات میں کام کر رہے ہیں, وہ اصل ہیں. اب ان قوانین کو سامنے رکھ کے, خواہ وہ نیوٹن نے دریافت کیے, خواہ وہ آئنسٹائن نے دریافت کیے یا کسی اور بڑے سائنسدان نے, آپ چیزوں پر ان کا اطلاق کرتے ہیں, اس سے ایجادات ہوتی ہیں, اس سے آلات بنتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس اصل کا تعلق نہ واضح کر سکیں یا تعلق قائم نہ کر سکیں, تو ایجادات میں اور خود پرنسپلز میں وہ علمی رشتہ ہی قائم نہیں ہو سکتا جس کو آپ سائنسی طریقے فکر سے تعبیر کرتے ہیں یا سائنسی منہاج کہتے ہیں یا سائنٹیفک میتھڈالوجی سے تعبیر کرتے ہیں, وہ ہو نہیں سکتا. تو بالکل اسی طریقے سے مذہبی فکر بھی اپنے کچھ قواعد عامہ رکھتا ہے, یعنی کچھ جنرل پرنسپل رکھتا ہے, اس پر مبنی کچھ احکام رکھتا ہے. ان کو ہم اصل کیوں کہتے ہیں احکام کو؟ ہوتے تو وہ ایک قاعدہ عامہ پر مبنی ہے, لیکن وہ ہم اپنی ذات میں خود پیدا نہیں کر سکتے. یعنی قاعدہ عامہ موجود ہوگا. اب مثلا میں ایک اطلاق کی مثال دیتا ہوں, قاعدہ عامہ کیا ہے؟ قاعدہ عامہ یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کو اب ہمارے رشتہ داروں میں جانا ہے, تو اس میں وہ کیا ضابطہ ہونا چاہیے جس پر مبنی کر کے ہم فیصلے کر سکیں؟ تو قاعدہ عامہ تو یہ بیان کر دیا کہ اقرب و نفن کو ملنا چاہیے, یعنی اس دنیا کی زندگی میں تمہیں جو منفعت حاصل ہوتی ہے وہ اپنے اعزا سے بتبع حاصل ہوتی ہے. یعنی باقی تو اتفاقی ہے نا, کہ میں رستے میں جا رہا تھا, کسی شخص نے مجھے کوئی نفع پہنچا دیا, میرے کسی دوست نے کسی موقع کے اوپر میرے ساتھ تعاون کر دیا, میں نے کسی پڑوسی سے مدد مانگی, اس نے میری مدد کر دی. یہ وہ منفعتیں ہیں جو اتفاقی ہوتی ہیں. لیکن وہ جو منفعت بتبع موجود ہے, یعنی میں کسی کی اولاد ہوں تو ظاہر ہے کہ میرا باپ میری مدد کرنے کے لیے, مجھے تعاون فراہم کرنے کے لیے, مجھ پر شفقت کرنے کے لیے موجود ہے. اسی طرح اولاد ہے, تو ہر شخص یہ مانے گا کہ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے, اولاد میں ماں باپ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے, انہیں کس طرح ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. تو رشتوں کے اندر جو منفعت ہے, جو نفع موجود ہے, وہ بتبع ہے, یعنی گویا ان کی خلقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے. اسی سے ظاہر ہے کہ یہ سارے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے ہیں. یہ جو بندھن ہے رشتوں کے, یہ کس چیز سے بندھے ہوئے ہیں؟ یہ وہی منفعت ہے. اور منفعت کا مطلب صرف مالی منفعت نہیں ہوتی, بلکہ انسان کو ایک نفسیاتی سہارا چاہیے ہوتا ہے, ایک تعلق کی قوت چاہیے ہوتی ہے, کسی غمی خوشی میں شرکت کا احساس چاہیے ہوتا ہے. دسیوں چیزیں ہیں جو سب مل کے اس منفعت کو بناتی ہیں. تو قاعدہ عامہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ منفعت ہے, اور منفعت کا قرب ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلے ہونے چاہیے. اب یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں میں کر کے دکھا دیے, مثلاً ماں باپ کے بارے میں کر کے دکھا دیا, اولاد کے بارے میں کر کے دکھا دیا. تو قاعدہ عامہ کے بعد وہ احکام بھی اصل بن گئے, کیونکہ اس طرح کا اطلاق ہم کر نہیں سکتے تھے. اور اس کو خود قرآن نے دیکھیے بیان کیا کہ لا تدرون, تم نہیں کر سکتے تھے, تم نہیں سمجھ سکتے تھے, تو وہ اصل بن گیا. اب اس اصل کو سامنے رکھ کر ہمیں مسئلے پیش آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے بیان کیے ہیں ان کو جو کچھ اللہ نے حصہ دینا تھا وہ دینے کے بعد کبھی بچ جاتا ہے, جیسے بچیوں کو دینے کے بعد بعض اوقات ترکے کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی رشتہ دار موجود ہی نہیں تو سارا ہی بچا ہوا ہے.
جی
اس میں اگرچہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ مرنے والے کو کسی کو وارث بنا دینا چاہیے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اس نے نہیں بنایا, کوئی ناگہانی حادثہ ہو گیا, وہ دنیا سے چلا گیا, تو ہم انسانوں کو یا معاشرے کو یا اس کے بعد کوئی ریاست کا نظام ہے یا قاضی ہے اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ فیصلہ کرے گا تو اب یہ کیا چیز ہے جس کے متعلق وہ فیصلہ کر رہا ہے, یہ اصل نہیں ہے, یہ فروع ہے جتنے بھی ہیں. یعنی اب جتنے بھی رشتے ہوں گے وہ اصل رشتے تو موجود نہیں ہیں, تو وہ فروع ہیں, ان کی وہ فروع ہیں, تو اس اصل کا ان فروع کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا چیز پیش نظر ہوگی, وہی قاعدہ عامہ, یعنی وہ رشتے کا باعث بنے گا. تو اب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اقرب و نفن کو, یعنی جس کا نفع تم کو سب سے زیادہ پہنچتا ہے اور قریب سے پہنچتا ہے اس کو حصہ ملنا چاہیے, اور حصے میں ترجیح بھی اسی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے, تو ہم فیصلہ کریں گے تو اسی اصول پر کریں گے نا. تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا اب کہ اصل کیا ہے, قاعدہ کیا ہے, اور فروع کہاں ہے, اور فروع تک اس کو متعلق کرنے کے لیے ہمیں کس طرح وہ رشتہ پیدا کرنا ہے. یہ وہ عمل ہے جس کو تفقہ کا عمل کہا جاتا ہے.
ایک اور چیز غام صاحب, میں آپ سے سادہ سی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا قرآن مجید نے کہا ہے کہ تمام زینتیں جو ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے, اور کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی, کون حرام کرتا ہے ان زینتوں کو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض روایتوں میں موسیقی کی حرمت کا ذکر آ جاتا ہے, اسی طریقے سے بعض روایتوں میں کچھ خاص آلات مثلا دف وغیرہ ہے اس کی بات کا ذکر آ جاتا ہے. تو بالعموم اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جی قرآن مجید نے سب کو جائز قرار دیا تھا لیکن موسیقی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے, لیکن آلات موسیقی میں سے ان باعث کو پھر جائز قرار دے دیا ہے. تو ہر چیز جب متفرق دیکھی جائے تو اس سے وہ پورا کا پورا جو رشتہ ہے ان سب میں, کہیں پر اجازت ہے, کہیں پہ حرمت ہے, اور پھر حرمت کے بعد پھر سے بعض چیزوں میں اجازت ہے, تو انسان حیران ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ مذہب اتنا کوہیرنٹ کنسسٹنٹ اصولوں پر پرنسپل پہ مبنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ آپ ایک چیز کو جائز کریں اور پھر اگر وہاں پر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے تو پھر اس کے اندر سے بعض آلات حرام کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ بتائیے گا, اس طریقے سے جب آپ دین کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی دین کا پورا جو شاکلہ ہے وہ بالکل منتشر ہو جاتا ہے.
ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی اگر آپ باہمی رشتے نہیں پیدا کر سکے, تعلقات واضح نہیں کر سکے کہ ایک بنیادی چیز کیا تھی, فروع کیا تھی, اور ان میں وہ رشتہ کیا تھا جو کام کر رہا تھا, تو لوگوں کے لیے یہ پھر منتشر احکام ہی ہوں گے نا. ایک حکم سنا دیا, دوسرا حکم سنا دیا. اچھا پھر ایک بہت بڑی اس میں خرابی یہ پیدا ہو جائے گی کہ خود حکم کو سمجھنے میں غلطیاں ہوں گی. یعنی ہم اپنے ذہن سے یہ خیال کر لیں گے کہ یہاں عباحت ہو رہی ہے درا, حالانکہ وہ عباحت نہیں ہوگی, وہ کسی فرع ہی کا ظہور ہوگا. اسی طرح کا معاملہ بعض اوقات کسی اصل کے اطلاق میں پیدا ہو جائے گا, یعنی اصل ہم نے بالکل ٹھیک سمجھ لی ہوگی, لیکن اگر ہم ریلیشن پیدا کر کے چیزوں کو نہیں جانتے اور محض ایک حکم کو سنا دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنی جگہ ہم تو مطمئن ہوں گے لیکن ذہین لوگوں تک دین کو پہنچانے میں بڑی دقت پیش آ جائے گی. یعنی وہ ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں غلطی محسوس کریں گے. اب اگر آپ صحیح اصول پہ چلیں, اسی مثال کو آپ لے لیں, تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ دین کا نقطہ نظر کیا ہے, یعنی دین چیزوں کو دیکھتا کس زاویے سے ہے. یہاں مقصد زیر بحث آئے گا, جیسے کہ میں نے ان اصولوں کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی کہ دین کا مقصد کیا ہے. دین کا مقصد ہے تزکیہ نفس, یعنی ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. اب پاکیزگی اور آلودگی کے کچھ پہلو ایسے ہوں گے نا جنہیں خود دین بیان کر دے گا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہمیں بتا دیا کہ یہ پانچ چیزیں میں نے حرام قرار دے دی, ان کو گن کے بتا دیا. وہ اصول ہیں, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اشیاء نہیں ہیں, وہ انفرادی احکام نہیں ہیں, بلکہ وہ اصول ہیں. مثلا اگر یہ کہا جائے گا کہ ظلم کو, عدوان کو, زیادتی کو, جان مال آبرو کے خلاف کسی اقدام کو ناجائز قرار دیا ہے, تو یہ پرنسپل ہے, اصول ہے. اس کے تحت ہزار قسمیں ہوں گی جو ظلم و عدوان کی آپ خود دیکھیں گے, تو ان فروع کے اوپر آپ اس کا اطلاق کر دیں گے. اب اگر تمام دین کے احکام کو ان چیزوں کے ساتھ متعلق کریں گے آپ جا کے, اور پھر ان کو ان کے مقصد سے متعلق کریں گے, یعنی پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ فلاں چیز اس لیے ممنوع ہے کہ یہ ظلم و عدوان ہے, فلاں چیز اس لیے ممنوع ہے کہ یہ فاحشہ ہے, فلاں چیز اس لیے ممنوع ہے کہ اس میں حق تلفی ہو رہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے جتنے فروع دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان سب کا پہلے اصل احکام کے ساتھ تعلق واضح کیا, پھر یہ بتایا کہ اصل احکام خود کس چیز پر مبنی ہے. وہ اصل میں اس مقصد کو ہماری زندگی سے متعلق کر رہے ہیں جو دین کا مقصد ہے یعنی پاکیزگی، وہ پاکیزگی بدن میں مطلوب ہے تو اس سے یہ فروع پیدا ہوں گے، وہ پاکیزگی اگر اخلاق میں مطلوب ہے تو اس سے یہ فروع پیدا ہوں گے، اور ان فروع کا اصل کے ساتھ یہ تعلق پیدا ہوگا. اب اس میں ایک فرع کی حیثیت سے یہ چیز زیر بحث آئے گی کہ شاعری، ادب، موسیقی، ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے. تو آپ اصل سے چلیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ شے کیا ہے، وہ چیز کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر شاعر کبھی کسی چیز کے بارے میں اپنے تردد کا اظہار کرتا ہے، کبھی کوئی حکم دے دیتا ہے، کبھی روک دیتا ہے. تو سب چیزوں کا تعلق واضح ہو جائے گا اور پھر آپ اپنے مخاطب کو سمجھا سکیں گے کہ دیکھیے اصل چیز کیا ہے. تمہیں اپنی اس زندگی میں، جس زندگی کو اللہ نے عارضی زندگی قرار دیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا ہے. اخلاق کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے خیالات میں پاکیزگی ہو، تمہارے اعمال میں پاکیزگی ہو. اس پاکیزگی میں فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں شاعر نے تمہیں بتا دیا ہے، یعنی اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ ان سے اجتناب کرو. پھر آپ بتائیں گے کہ دیکھو وہ پانچ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوا کے بتا دی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کبھی شاعری میں بھی آ جاتا ہیں، کیا موسیقی میں بھی آ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر وہ چیزیں وہاں آ رہی ہوں گی. تو پھر یہ سمجھایا جائے گا کہ جب کسی جگہ پر وہ چیزیں اکثر آ جاتی ہوں تو بعض اوقات اس تعلق کو واضح کیے بغیر شاعر ان سے کراہت کا اظہار کر دیتا ہے یا ان سے روک دیتا ہے. لیکن اصل بات ہی سمجھنی چاہیے کہ وہ چیز وہاں پائی جائے گی تو حرمت ہوگی، نہیں پائی جائے گی تو آپ سے آپ حلت کا فتویٰ دیا جائے گا. تو یہ اصل میں تعلقات ہیں جن کو جب تک آپ واضح نہیں کرتے، دین ایک علم کی حیثیت سے آپ کے وجود کے ہر ہر پہلو کو مطمئن نہیں کر پاتا.
ٹھیک ہے سر، بڑی اہم آپ نے بات بیان فرمائی. اچھا، یہ تو معاملہ ہو گیا کہ آپ جب استدلال کر رہے ہیں اصل سے فرع پر، یا کوئی فرع سامنے آ رہی ہے اصل سے ریلیشن دریافت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے کیسے کنسسٹنٹ رہنا ہے اور دیکھنا ہے اصل کو، ترجیح دے کے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک اور پہلو بیان کیجیے گا، آپ نے بھی یہاں پر لکھا بھی ہے کہ جب حکم کوئی دیا جاتا ہے تو اس میں حکم کی حقیقت مراد ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. اب آپ کے نقطہ نظر کے مطابق جب ہم دین میں پلٹ کے جاتے ہیں تو آپ اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں ظلم ہو رہا ہے، اور حکم کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ظلم کرتے ہیں تو ہمارا تزکیہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ بعض جدید معاملات میں، مثلا بینکنگ کو آپ لے لیں، وہاں پر آپ نے آگے بڑھ کے یہ فرمایا کہ بھائی سود تو حرام ہے، ممنوع ہے، قرض پہ متعین منفیت کا نام ہے، ظلم ہے، اور آپ کسی کے خلاف ایک طرح کی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ پیسے لینے کے بعد مزید کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ بینکنگ کے اندر جو مثال کے طور پہ فائنینسنگ ہوتی ہے، نام اس کو آپ جو بھی دیں، حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ جو حرمت کا فتویٰ تھا وہ تو اس حقیقت پر مبنی تھا. کوئی نیا حقیقت آئے گی تو ہم ڈال دیں گے، لیکن یہاں وہ نہیں پائی جاتی، تو وہاں پر آپ نے اس کو ایک طریقے سے حکم سے خارج کر دیا. تو یہ معاملہ اگر نہ کیا جائے اور آدمی ایک طریقے سے بس سود کو سامنے رکھ کر جو بھی صورت اس کو مشتبہ لگتی ہے حقیقت کو پس پردہ ڈال کے اطلاق کرتا رہے، تب بھی تو دین کا فریم ورک متاثر ہوگا.
نہیں، میں نے وہاں پر یہ نہیں کیا، میں نے وہاں یہ بتایا ہے کہ جس چیز کو سود دین میں کہا گیا ہے وہ حقیقت میں ہے کیا، پہلے اس کو متعین کیا. اس کے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرض پر منفعت لینے کو ممنوع قرار دیا ہے تو اس کے پیچھے اخلاقی اصول کیا ہے. اس میں قرض کی حقیقت واضح کی ہے کہ ہمارے دین میں قرض دراصل تبرو کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کے تعلق کے پیش نظر اس کی ضرورت پیدا پوری کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمارا دین، جو ہمیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس بات کو ممنوع قرار دے رہا ہے کہ تم جب کسی کو قرض دیتے ہو تو اصلاً تو تمہیں اپنے بھائی کی ویسے ہی مدد کر دینی چاہیے تھی، قرض دے رہے ہو تو اس پر منفعت کا مطالبہ نہ کرو. پہلے یہ بات سمجھائی ہے. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو ہمارا نظم قائم ہے اور جس کے تحت ہمارے ہاں بینکاری کا ایک پورا ادارہ کام کر رہا ہے، اس میں قرض ہی پر منفعت طلب کی جاتی ہے، اس لیے اس کی حلت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس کو کہہ قرض رہے ہیں. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم جس چیز کو قرض کہہ کر اس حرمت کے تحت دیکھ رہے ہو، پہلے اس کی حقیقت کو سمجھو اور حقیقت کے لحاظ سے اس کا نام رکھو. یعنی ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل دین یہ سمجھے کہ حرمت کا باعث کیا ہے، اور ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس چیز کو اس لیے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے کہ تم نے اس کے لیے لفظ وہ استعمال کیا ہے جس پر دین منفعت لینے نہیں دے گا.
ٹھیک،
تو اس لیے وہاں سود کا فتویٰ ہوگا. تو میں نے وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہو گیا ہے، یہ بتایا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اور ہے، تم نے جو اس کو نام دے رکھا ہے وہ اور ہے، نام میں اور جو کام تم کر رہے ہو موافقت پیدا کرو تاکہ اس کے نتیجے میں ٹھیک حکم تم پر لگایا جا سکے، اور جب ٹھیک حکم لگایا جائے گا تو اہل مذہب کو بھی تمہاری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور تمہیں بھی ان کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی پہلے دین نے وہ چیز کہی کیوں ہے وہ واضح کیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا فی الواقع وہ ہے، جب وہ فی الواقع وہ نہیں ہے تو تم نے آدمی کو عورت اور عورت کو آدمی کا نام کیوں دے رکھا ہے، اپنا نام بھی درست کرو اور چیز کو بھی حقیقت کے مطابق لاؤ. پھر یہ بتایا کہ جب تم حقیقت کے مطابق لاؤ گے تو اس میں فلاں فلاں جگہ پر یہ خرابی ہے، اس کو دور بھی کرنا پڑے گا. تو یہ پوری بات ہے جو میں نے کہی ہے، یعنی اللہ نے طلاق کوئی حرمت علت کا فتویٰ نہیں دیا.
ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ فقہ النبی کی اہمیت اس علم میں غیر معمولی ہے، یہ زیادہ تر اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ اخبار احاد اسی وقت قبول کی جائیں جب محدثین کی اصطلاح میں کم سے کم حسن کے درجے کی ہوں. ضعیف روایتیں کئی طریقوں سے آئی ہوں تو انتظامی نوعیت کے فیصلوں میں البتہ ازدیاد اطمینان کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اصل بنا استدلال علم و عقل کے مسلماتی ہوتے ہیں. آگے آپ نے اس کی مثال بھی دی، اس کو بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں. یہ بتائیے گا، یہ اصطلاح آپ نے اختیار کی فقہ النبی کی، اور دین کے اوپر جب آپ نے کام کیا ہے، دین کے علم کے اوپر روایتوں کی جب آپ نے تنقید کی، ان کو کیٹیگرائز کیا، تو وہاں بھی یہ اصطلاح بیان کی ہے. عام طور پر یہ اصطلاح ایک اجنبی سی اصطلاح معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے اس کو شارع کا حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ فقہ النبی سے کیا مراد ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو بھی ہے اس کی اہمیت بڑی غیر معمولی.
فقہ النبی بھی ہے اور فقہ القرآن بھی ہے. یعنی میں جب فقہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جو چیزیں اصل کے طور پر دی گئی ہیں، یہ حکم، یہ ارشاد، یہ ہدایت، خواہ وہ قرآن میں ہے، خواہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ اس کی فرع ہے. یعنی فرع اور اصل کے تعلق کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اصل کیا ہوتی ہے اور فروع کیا ہوتے ہیں. تو جو چیز فرع کے طور پر قرآن میں آئے گی وہ فقہ القرآن ہوگی، جو چیز فرع کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے وہ فقہ النبی ہوگی. اصل کیا ہے؟ قرآن مجید کے احکام بیشتر اصل ہیں، یعنی ان میں وہ احکام دیے گئے ہیں جن کا ہم خود استنباط نہیں کر سکتے. اصل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے طور پر استخراج کر کے، عقلی مقدمات قائم کر کے وہ حکم بیان نہیں کر سکتا. جیسے میں نے ابھی میراث کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ عامہ کو سامنے رکھ کے اس پر جو احکام متفرع کیے ہیں یا ہدایات دی ہیں یا حصے مقرر کیے ہیں، وہ میں اپنے اجتہاد سے نہیں طے کر سکتا تھا، انہوں نے طے کر دیے، تو یہ اصل کی حیثیت رکھتے ہیں. ان حصوں کو جب اللہ تعالیٰ بیان کریں گے تو کسی جگہ کوئی چیز میرے تدبر کے لیے چھوڑ دیں گے، یعنی کسی دین کے طالب علم، دین کے کسی عالم کے لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ خود اس کا اطلاق کر لے گا اجتہادی طور پر. اب میں نے عرض کیا کسی جگہ سوال پیدا ہو گیا یا لوگوں میں تردد پیدا ہوا تو خود قرآن نے اس سوال کا جواب دے دیا، جیسے میراث میں بھی دیا. یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو یہ اشارہ کر دیا تھا کہ بہن بھائیوں کی کیا حیثیت ہوگی. اولاد نہیں ہے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے آیت 11-12 کو اگر آپ سامنے رکھیں سورہ نساء میں، کہ بہن بھائی قائم مقام ہو جائیں گے. لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے، جب سمجھ نہیں سکے تو انہوں نے بار بار سوال کیا ہے، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا. وہ جواب سورہ نساء کے آخر میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فقہ القرآن ہے.
اچھا،
یعنی فرع پر اطلاق کیا گیا. اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل احکام دیے ہیں، مثلا ساری سنت اصل ہے، جیسے کہ نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، تمام عبادات، معاشرت کے احکام، اسی طرح سے نکاح اور طلاق، یہ بھی سنت پر مبنی احکام ہے، قرآن نے تو ان کی تاکید کی ہے، وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کی حیثیت سے دیے ہیں. اسی طرح سے جانوروں کو ذبح کرنے کے معاملے میں تزکیے کی سنت انبیاء نے قائم کی، اصل کی حیثیت رکھتی ہے. ہماری عام زندگی کے بارے میں کچھ رسوم و آداب مقرر کیے ہیں، میں نے ان کی ایک فہرست اپنی کتاب میں ترتیب دے کے بتا دیا ہے، اصل کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ پیغمبر کی طرف سے جو احکام آ رہے ہیں، یعنی جو قرآن پر مبنی نہیں ہے، ان کو اصل کی حیثیت سے بیان کرنا ہے. تو اس طرح کیا ہوا؟ یعنی شارع کی حیثیت سے قرآن نے احکام دیے، شارع کی حیثیت سے پیغمبر نے احکام دیے، وہ بھی اصل، وہ بھی اصل، لیکن خود شارع ہی نے بعض موقعوں پر فروع پر ان کا اطلاق کر کے دکھایا. اور جب فروع پر اطلاق کیا تو فکر القرآن وجود میں آ گئی، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو فکر النبی وجود میں آ گئی۔ تو دونوں جانب اصل بھی ہے، دونوں جانب فرع بھی ہے، دونوں جانب شریعت بھی ہے، دونوں جانب فقہ بھی ہے۔ تو یہ تعلق پیدا کرنا اور بتانا یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ اس بات کو سمجھ نہیں لیتے کہ کوئی چیز اصل کب قرار پاتی ہے، یعنی میں یا آپ اس کو خود دریافت نہیں کر سکتے، کوئی چیز فرع کب قرار پاتی ہے، جب اس کو علم و عقل کی روشنی میں اصول سامنے رکھ کے خود دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے دریافت کر کے بتا دیا، اور رسول سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو متعین کر دیا۔ تو اب کیا ہوا، اگر وہ سوال نہ پوچھا جاتا، وہ مسئلہ نہ پیش آتا، تو اہل علم اس کو دریافت کر کے آپ کو بتا دیتے۔ یہی کام ہمارے فقہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ اس دور میں خود اللہ کی طرف سے ہو گیا تو فقہ القرآن، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا تو فقہ النبی۔
ٹھیک ہے، ہم سے بڑا خوبی سے آپ نے نقطہ واضح کیا فقہ القرآن اور فقہ النبی۔ یہ بتائیے گا، یہاں پر آپ نے ایک نقطہ لکھا کہ فقہ النبی کے باب میں یہ بات تو باہر کے پیش نظر رہے گی کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، آپ کی نسبت سے لوگ بات بیان کرتے ہیں، تو آپ نے اگر دین کے انطلاقی معاملات میں اور شریعت کے انطلاقی معاملات میں کوئی رائے دی ہے، کوئی فیصلہ دیا ہے، اسے قبول کرتے ہوئے یہ شرط آپ نے بیان کی کہ اس کو کم سے کم حسن درجے کی روایت ہونا چاہیے اخبار احاد کے ضمن میں، یہ کیوں شرط آپ نے کی؟ ہمارے ہاں صحیح روایات کا ایک معیار موجود ہے، اور جب صحیح روایت کا معیار موجود ہے تو اس پر اصرار کیوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ بالکل اتھینٹک بات، یا مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن سے تو کم سے کم مضبوط بات ہوتی ہے، اسی کی نسبت کو ہم قبول کریں، یہ صحیح سے نیچے آنے کی کیا وجہ ہوئی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت میں جس طرح احتیاط ناگزیر، آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ اگرچہ فرع ہے، وہ خود بھی استنباط کی جا سکتی ہے، علماء و فقہا بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے لوگوں کو بتاتے وقت یہ بتانا ہے کہ یہ حضور نے کیا ہے۔ حضور کی طرف کسی بات کی نسبت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر کوئی جر و نقد نہیں ہو سکتا، یعنی اب گویا خدا کے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ کا پیغمبر جب کسی اختلاف کا فیصلہ کر دے، کسی معاملے میں اپنی رائے دے دے، تو پھر کسی مومن کے لیے اس سے اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ چونکہ ایک بڑا مرتبہ ہے، اس میں نزاکت ہے بہت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی احتیاط ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ سند دیکھیں گے اس کی۔ جو تاریخی روایات ہیں، واقعات ہیں، ان میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات اگر ہم تک پہنچی ہے تو کیا علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو احوال سے مطابقت نہیں رکھتی، عقل مانتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، تو تاریخی روایات اس بنیاد پر قبول کر لی جاتی ہیں، وہاں اصل چیز درایت ہے، جیسے کہ ابن خلدون نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ کی نسبت سے جب دین کی کوئی بات بیان کی جا رہی ہو تو یہ بڑی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے یہاں سند کو دیکھنا، اس کو پرکھنا، جانچنا یہ ضروری ہے۔ اب سند کو پرکھنے جانچنے کے جو معیارات مقرر کیے گئے ہیں، یہ کوئی خدائی الہام نہیں ہے، انسانوں نے مقرر کیے ہیں۔ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے جو معیارات مقرر کیے ہیں ان کو آخری درجے میں اطلاق کر کے آپ نے کسی چیز کا انتخاب کیا، تو دوسری جانب یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک قیمتی چیز ہمیں مل رہی ہے، اس سے ہم محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اب کیا کیا جائے، یعنی محرومی کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اس کو بیان کیا ہے نا بعض اہل علم نے، مثال کے طور پر ملا علی قاری نے ایک مقام کے اوپر اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ فی الواقع صحیح ہے، اور جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ فی الواقع موضوع ہے، یعنی وہ بھی ہمارے علم کا فیصلہ ہے اور یہ بھی ہمارے علم کا فیصلہ ہے۔ تو اس میں پھر آدمی کیا کرے، یعنی کسی انتہا پر کھڑا ہو جائے کہ نہیں، ہمارے معیار کے مطابق جو روایت صحت کے معیار پر پوری اترے گی اسی کو قبول کریں گے۔ یہ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ یہاں صحت سے مراد وہ صحت نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ صحیح اور یہ غلط ہے، یہ صحیح اور غلط کا تقابل نہیں ہوتا، صحیح ایک اصطلاح ہے محدثین کی، تو ہم نے اپنے معیار کے مطابق اس کو صحیح قرار دے دیا۔ لیکن اس کا لازمی نتیجہ کیا یہ ہے کہ جس روایت میں کوئی ادنا درجے کا ہم سند میں نقص دیکھ رہے ہیں وہ لازماً غلط ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو ایک اعتدال کی جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے ہمارے علماء نے اور محدثین نے یہ طریقہ قائم کیا کہ حسن روایت کو قبول کر لیا جائے، یعنی اس سے استدلال کیا جائے، میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک اور متوازن نقطہ نظر ہے، اور یہی یہاں اختیار کرنا چاہیے. یہ ایک ظنی علم ہے، اور ظنیات میں حتمی رائے قائم کرنا یہ ناموزوں ہوتا ہے. اس میں ہمیشہ اعتدال اور توازن کی جگہ آپ کھڑے ہوں گے تو اس سے خیر پیدا ہوگا.
ٹھیک ہے، یہ مختصر بتا دیجیے گا، صحیح اور حسن کے درمیان وہ فارق کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے جو صحیح کو حسن؟
عام طور پر ایک سادہ طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی روایت کی سند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی کا کردار دیکھتے ہیں، یعنی وہ سچا آدمی ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کی سیرت پر کوئی داغ نہیں ہے، وہ متہم بالکذب نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روایت میں اتصال ہونا چاہیے، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے اور ایک 200 سال بعد بیان کرتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات سنی ہے، تو تاریخی اتصال کو آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح سے حفظ و اتقان، یعنی یہ دیکھنے کی صحیح کرتے ہیں کہ کسی شخص نے وہ بات سنی ہے تو اس کا حافظہ، اس کی عمر، اس کے تقاضے، یہ ساری چیزیں، یا اس کے بارے میں عام شہرت کہ اس کو چیزیں یاد رہتی تھیں، اس میں کوئی اختلال واقع نہیں ہوتا تھا، اس میں بسا اوقات کوئی کمی ہوتی ہے. تو یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اندازہ کرنے میں بھی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، تو یہاں یہ رعایت دی جاتی ہے کہ پورا مضمون درست ہے، وہ صحیح اصول پر مبنی ہے، اس میں کوئی درایت کے پہلو سے نقص نہیں ہے. تو محض اس وجہ سے کہ کسی شخص کے حفظ و اتقان کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، ہمیں روایت کو رد نہیں کر دینا چاہیے.
ٹھیک، ڈاکٹر صاحب نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں، جو آپ نے یہ بات لکھی یہاں پہ ہم سب کہ ضعیف روایتیں کئی طریقوں سے آئی ہوں تو انتظامی نوعیت کے فیصلوں میں البتہ ازدیاد ایمان اطمینان کے طور پہ انہیں قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں جو اصل بنا استدلال ہوتی ہے وہ علم و عقل کے مسلمات ہیں، گویا وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تو پھر ضعیف روایت کا راستہ نہیں کھل جائے گا، تو پھر تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر مثال کے طور پہ اگر فضائل کے باب میں ضعیف روایت قبول کر لیں تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں یہاں اگر استدلال کرنی تھا تو علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پہ کریں، ضعیف روایت کو ہم کیوں انتظامی نوعیت کے مسئلوں میں قبول کریں؟
اس لیے کہ فضائل میں دین بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس میں تو اصل چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں. فضائل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فضائل تو فیصلہ کن ہو جاتے ہیں، وہ تصورات قائم کرتے ہیں، وہ خدا اور رسول کے ریلیشن اور تعلق کو بیان کرتے ہیں. فضائل میں کس طریقے سے کوئی چیز قبول کی جا سکتی ہے؟ وہاں تو میرے نزدیک احکام سے زیادہ سختی برتنی چاہیے، اس لیے کہ احکام پھر فروع ہوتے ہیں، اپنی اصل میں بھی فروعی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حکم اپنی جگہ ہے، یہ حکم اپنی جگہ ہے. اس میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو حکم میں غلطی ہوگی، لیکن فضائل تو بسا اوقات یہاں سے اوپر اٹھتے ہیں، اور یہاں سے اوپر اٹھ کر ہمارے پورے دینی تصورات کا احاطہ کر لیتے ہیں. یعنی اگر کسی ایک عمل کے بارے میں کوئی بات ایسی بیان کر دی گئی ہے تو ہم اس بات کو سامنے رکھ کر دین میں جو کسی عمل کی قدر و قیمت ہے اس کو متعین کرنے میں غلطیاں کھا سکتے ہیں، وہ اصول پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. ان میں ادنا درجے میں بھی کسی ضعیف روایت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. انتظامی معاملات کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہاں اصل شریعت زیر بحث نہیں ہوتی، اصل دین زیر بحث نہیں ہوتا، وہاں پر ایک حکمران کی حیثیت سے یا ایک قاضی کی حیثیت سے کوئی صورت پیش آ جاتی ہے جس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ہماری عام زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ قانون بنا دیا جاتا ہے، ہر شخص کو اپنا لائسنس اپنے جیب میں ڈال کے باہر نکلنا ہے. یعنی اگر وہ ڈرائیونگ کے لیے نکل رہا ہے تو اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، یہ اجازت اس کو دی گئی ہے، تو وہ اجازت نامہ اس کے پاس ہوگا تو اسے تب سڑک پر کوئی گاڑی لے کے آنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اس نے لائسنس بنوایا ہوا ہے، لیکن وہ کانسٹیبل کو یہ کہتا ہے کہ میں گھر میں بھول گیا ہوں، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ لائسنس نہیں ہے یا بنوایا ہوا نہیں ہے، اس کی اس بات پر اعتماد کر لیا جائے، یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے. اس طرح کے انتظامی فیصلے میں چونکہ اصل دین، اصل قانون، آئین یہ زیر بحث نہیں ہوتا، بلکہ ایک اطلاقی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں اصل میں علم و عقل کے مسلمات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس میں اگر کوئی روایت بھی ضمناً مذکور ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کو بیان کر دیں، کیونکہ یہاں دین میں کسی خرابی کے پیدا ہونے یا قانون میں کسی خرابی کے در آنے یا آئین میں کوئی خرابی پیدا ہو جانے کا کوئی امکان نہیں.
ٹھیک، اچھا ہم سب اس زمن کی آپ نے مثال قبول بھی کی ہے، اپنی کتابوں میں نقل بھی کی، اگرچہ اس کی روایت کے اوپر جو سند کے لحاظ سے اعتراض بھی کیا جاتا ہے، یعنی طلاق کے معاملے میں ایک روایت ہے رکانہ بن عبد یزید کی، اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا، آپ نے کیوں اسے قبول کیا اگرچہ سندن وہ ضعیف تھی؟
اس لیے کہ جو دین میں طلاق کا قانون بیان ہوا ہے اس میں طلاق کے قانون کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. طلاق کا قانون تو یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اس طرح سے طلاق دی جائے گی، اس میں یہ عدت کے احکام ہوں گے، اس طرح آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اگر رجوع کر لیا اور دوبارہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اور زندگی میں کبھی پھر طلاق دینا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہوگا. اس کے تمام پہلوؤں کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یعنی قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر اس کو جاری کیا، قرآن نے اس کی تصویب بھی کی، اس کی تاکید بھی کی، اس کو بیان بھی کر دیا، یہاں شریعت کا باب مکمل ہو گیا، یعنی کوئی چیز اب باقی نہیں رہ گئی. اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ بالکل وہی جس کی میں نے ابھی مثال دی ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کر دیتا ہے. اب اس نے خلاف ورزی کر دی ہے تو خلاف ورزی کے نتیجے میں اب اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے؟ یعنی جو اس نے خلاف ورزی کیا، کیا وہ ایسی خلاف ورزی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم اس پورے حکم ہی کو ختم کر دیں گے، یا اس حکم کا اطلاق کریں گے، اس کو کوئی سزا دیں گے، توجہ دلائیں گے، واپس لینے کے لیے کہیں گے؟ یہ سارے جتنے پہلو ہیں یہ خلاف ورزی کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں. وہی معاملہ کہ لائسنس بنانے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. یہ شخص کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، یہاں خلاف ورزی کرنے والا بھی خلاف ورزی کر بیٹھا ہے، یعنی اس نے جانتے بوجھتے اللہ کے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی خرابی پیدا نہیں کی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا کسی وقت جذبات سے مغلوب ہو گیا ہے اور وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا ہے، اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو میں نے اپنی مثال میں آپ کے سامنے رکھی. یہ انتظامی نوعیت کا فیصلہ ہوگا. انتظامی نوعیت کے فیصلے میں ظاہر بات ہے کہ ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ اگر اس میں کوئی روایت مل گئی ہے اور وہ ضعیف ہے روایت، اور بہت سی دوسری روایتیں بھی اس کی تائید میں آ گئی ہیں. وہاں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بہت سے طریقوں سے ضعیف روایت مل گئی ہے، یعنی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، دس لوگ بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ساری سندیں ضعیف ہیں، اتنے طرق سے یا اتنے طریقوں سے جب ایک بات ہم تک پہنچ گئی ہے تو پھر آپ یہ احتیاط کا تقاضا تو یقیناً ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے معاملے میں ہم تردد کا اظہار کریں، لیکن چونکہ ایک انتظامی نوعیت کا معاملہ اس لیے اب نسبت کی جا سکتی ہے. تو یہ در حقیقت ایک متوازن نقطہ نظر ہے کہ اصلاً تو ہم صحیح اور حسن روایتی کو قبول کریں گے، یعنی جہاں پر کوئی دین کا، شریعت کا اطلاق بیان ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ بیان ہوئی ہے، وہاں تو یہی ہوگا. لیکن اگر کوئی انتظامی نوعیت کا معاملہ جس کی میں نے مثالیں دے دیں اس میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے، تو چونکہ وہ انتظامی نوعیت کا معاملہ علم و عقل کے عام مسلمات پر مبنی ہوتا ہے، وہاں اگر تائید میں کوئی روایت بھی نقل کی جا سکے اور وہ روایت ضعیف ہو اور کئی طریقوں سے آئی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں.
ٹھیک ہے صاحب، آخری دو مختصر سوالات اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر. یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا تھا پچھلی نشستوں میں بھی کہ حکم کا مقصد اور حقیقت یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. کیا ہمارے دین میں کوئی ایسا حکم بھی موجود ہے کہ جس کی حقیقت اور جس کا مقصد دونوں کو دونوں جو ہیں وہ مشترک ہو جاتے ہیں؟
حج و عمرہ کی نوعیت یہی ہے، یعنی اللہ کے حضور میں جب ہم اپنے آپ کو نظر کرتے ہیں تو وہاں ایک ہی چیز ہے، یعنی نظر ہی در حقیقت حکمت ہے، نظر ہی در حقیقت اس کی حقیقت ہے، اور نظری ہے جس میں گویا خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے مال و جان کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے جذبے کے ساتھ ایک کام میں شریک ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہی مقصد ہے کہ جو لبیک اللہم لبیک کے اس ترانے سے بھی ہم واضح کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ حکمت، مقصد، حقیقت یہ ایک ہی ہو جاتا ہے.
ٹھیک، آخری سوال غم صاحب، جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اجتہاد ہم تک پہنچتا ہے، ظاہری بات ہے اخبار احاد کے ذریعے پہنچے گا. ہم ہی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اجتہاد کیا جاتا ہے تو وہ متوقع صورتحال، زمان و مکان کی رعایت سے مخاطبین، سب چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. تو کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اجتہاد کو ہم تک اگر وہ پہنچا ہے تو اس کے اندر اپنے عہد، اپنے تقاضوں کے مطابق دوبارہ غور کرنے کی گنجائش ہے، یا وہ اجتہاد حتمی ہے، اب اس معاملے میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا؟
نہیں، جس وقت آپ کسی اجتہاد کو بیان کر رہے ہیں تو وہاں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کس موقع پر کہی، کن حالات میں کہی، کیا زمان و مکان تھے، پس منظر کیا تھا، افراد کون تھے، تو پہلے متعین کیا جائے گا. وہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ حضور کا حکم قرار پائے گا. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو حکم کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس کو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ بات اس موقع پر، اس سلسلے میں، اس سیاق و سباق میں، اس شخص سے متعلق فرمائی گئی تھی. یہ ہر حدیث کے بارے میں، تمام اخبار احاد کے بارے میں طے کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مجرد جملے نہیں ہیں جو حضور نے بولے ہیں، کسی موقع پر بات کہی گئی ہے. موقع پر کہی گئی ہے تو موقع متعین کیے بغیر بات بیان ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو پہلے پوری بات کو بیان کرنا پڑے گا، پھر اس کا اطلاق کیا جائے گا.
ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہم نے گزشتہ تین نشستوں میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ دین کا علم ایک سائنس کی طرح ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ مذہب کے اصولوں کو سامنے رکھ کے نئی چیزوں کے اوپر الٹپ اس کا اطلاق کر دیں، بلکہ جب بھی آپ دین کے احکامات کو سامنے رکھ کے غور و فکر کریں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مذہب کا مقصد کیا ہے. اسی طریقے سے ہر ہر حکم جو اصل یعنی قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کی علت اور حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ قواعد عامہ کیا ہیں جو اصل ماخذ اور مصدر میں بیان ہو گئے ہیں. ان سب کو سامنے رکھ کے ایک بڑا مشکل اور کٹھن استدلال کا پروسیس ہے جو دین کا ایک عالم کرتا ہے، اور نئی اطلاع کی صورتحال ہو یا پھر دین کے احکام میں رخصت اور استثناء، اس پر بہت ہی دقت نظر اور باریک بینی کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے کر دیا جائے. اصول فقہ کے عنوان سے ہم نے غامی صاحب سے استفادہ کیا. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.